بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بجي محمد وعلى آله. تھوڑی زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں. درود بھیجیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ارشاد رب العزت ہے، اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. ہم نے ان کو امام بنایا ہے، وہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کی انجام دہی کی وحی کی ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اور جن کو ہم نے امام بنایا ہے وہ اپنی پوری حیات میں ہمارے عبد اور ہمارے مطیع بندے تھے. اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے بھیجے جانے والے ہادیان برحق کی کچھ علامتوں اور نشانیوں کو بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کے بعد امت کی ہدایت کی ذمہ داری ان اوصیاء اور ان اولیاء پر ہے کہ جن کی صفات کو قرآن کریم نے متعدد بار مختلف آیات کے ضمن اور ذیل میں بیان کیا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنایا پہلی مرتبہ، آج ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ امام رضا کی، اس کا ایک حصہ، ابتدائی حصہ امامت کے بارے میں ہے. اور امام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے نبوت سے، اس کے بعد اپنی خلت و دوستی کا درجہ عطا کیا، اور تیسری مرتبہ جو انہیں شرف بخشا وہ امامت کے ذریعے سے بخشا. خص اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کیا ثالثتاً بالامامت. تو جب امامت کا درجہ ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، کہا قال ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ میری ذریت اور اولاد میں بھی ہوگا؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، خدا نے ایک اصول دے دیا، فرمایا قال لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. بس جو ظالم ہے یا جس زندگی میں ظلم کا شائبہ بھی نظر آئے گا وہ اس ولایت اور امامت کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی، اور ہم انسانوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم جو ہے مثلا اپنے لیے خود کوئی خلیفہ یا امام، کوئی ہادی اور رہنما چن لیں، بلکہ اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا اور اولیاء اور اوصیاء کا تقرر کریں گے. اور پھر سرکار رسالت میں آپ نے خطبہ غدیر میں اور مختلف مواقع پر 12 ائمہ کے ناموں کو مشخص فرمایا ہے، اور فرمایا کہ سب جو ہیں وہ میری ذریت اور میرے اہل بیت سے ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ ذریت فاطمہ سے ہوں گے. درود بھیجیے ان کے محمد و آل محمد. اس دو روزہ مجالس میں ہمارا گفتگو امام سجاد کی زندگی کے وہ پوشیدہ پہلو ہیں کہ جن پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اپنے امام کی سیرت اور امام کی حیات سے کم حقہ استفادہ حاصل نہیں کر پاتے. کل کی جو گفتگو تھی اس میں ہم نے یہی عرض کیا کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، ان کا علم ایسا ہے، ان کی عبادت ایسی ہے، ان کی ولایت ایسی ہے، اس کے بارے میں کوئی قدر تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی. اور آخر میں یہ جو گفتگو جہاں تک رکی تھی وہ یہ تھی کہ امام کے ہر حکم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. چیلنج سے مراد کیا ہے؟ یعنی امام کا چونکہ حکم حجت ہے، امام کا ہر حکم ہدایت ہے، لہذا امام کے اس حکم کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی کا تعین کر سکتا ہے اور راہ کو مشخص کر سکتا ہے. چیلنج کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بھی انسان امام سے کہے کہ جناب آپ کا یہ عمل جو ہے اس کی کیا دلیل ہے، تو امام اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو امام اس کی وضاحت اور توضیح کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میرے اس امر کی، میرے اس حکم کی، میرے اس فعل کی، میرے اس حکمت عملی کی یہ وجہ ہے اور اس کی یہ اس کا یہ سبب ہے. چنانچہ امام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بھی عرض کیا کہ جس طرح سارے آئمہ ان کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے، امام السجاد کی زندگی بھی ہمارے لیے حجت ہے. کوئی فرق نہیں ہے بحیثیت مفروض الطاعۃ ہونے کے لیے، امام سجاد کی اطاعت ویسے ہی فرض ہے جیسے مولا کائنات کی فرض ہے. جس طرح مولا کائنات کی ولایت کا اقرار و اعتراف واجب و ضروری ہے، اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی ولایت کا اقرار و اعتراف ضروری ہے. جس طرح من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا جملہ علی کی ولایت کو رسول کی ولایت کے سائے میں زندگی کے تمام شعبوں پہ حاکم کر رہا ہے، اسی طرح من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے تحت علی کی ولایت بھی امام سجاد کی ولایت کو تمام زندگی کے شعبوں پہ حاکم کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص شعبے کے لیے ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا جملہ علی عبادت رسول علی کی ولایت کو مفروض الطاعۃ قرار دے رہی ہے، واجب الاطاعۃ قرار دے رہی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی راہ علی سے انحراف انسان کو ہلاکت و بدبختی سے دوچار کر سکتا ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد کی ولایت و امامت یہ ہم سے یہ تقاضا کرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی امام کی ولایت کے دائرے سے خارج نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی. جب تک وہ امام ہے، جب سے امام ہے اور جب تک امام ہے بظاہر، ورنہ امام تو اس کا نور جو ہے وہ در حقیقت خلقت کائنات سے پہلے ہے. اس سے ہم اس ضمن گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم اس ضمن گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے کہ امام جب عالم نور میں تھا تو وہاں تو امام کی اطاعت کسی پہ فرض نہیں تھی، دنیا میں آنے کے بعد امام کی اطاعت فرض ہوئی، تو اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. امام جب سے امام بنے گا ظاہری درجہ اسے ملے گا، اور جب تک امام رہے گا اس کی اطاعت واجب زندگی کے تمام شعبوں میں واجب. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم امام کی اطاعت جو ہے وہ مجلس ادا میں لے لیتے ہیں، فرض ادا میں لے لیتے ہیں، ماتم کرنے میں لے لیتے ہیں، مثلا اپنی دانس میں ہتھکڑیاں پہننے میں لے لیتے ہیں، یا مثلا زنجیریں پہننے میں لے لیتے ہیں، کوئی بھی فرض کر لیں. نہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں امام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. حجت ہے یعنی روز قیامت میں امام کی کسی سیرت کو لوں، ان کے پہلو کو لوں اور اس پہ عمل کروں تو یہ میری نجات کا باعث ہونا چاہیے. روز قیامت خدا پوچھے کہ جناب فلاں آپ نے کام کیوں کیا اور میں نے امام سجاد کی سیرت سے یہ پہلو لیا ہے. یاد رکھیے گا کہ امام سجاد کی سیرت سے جو پہلو لیا جائے اس کی توضیح ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کی باریکیوں کو، اس کے اسرار کو، اس کے رموز کو اچھی طرح سمجھ سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پس اس بنا پہ امام سجاد بھی اسی طرح واجب الاطاعت ہیں جس طرح دوسرے ائمہ اطاعت. یعنی عصر عاشور سے جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اور 95 ہجری تک، جب تک آپ اس دنیا میں بظاہر موجود رہے اور شہید نہیں ہوئے، امام ہمارے لیے امام ہے، ہادی اور رہنما ہے، اور وہ نور الہی اس زمین میں. میں ابتدائے کلام میں امام رضا کی وہ مشہور و معروف حدیث جو امامت کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے اور بہت ہی معرکت الآرا حدیث ہے، مفصل حدیث ہے، اور واقعی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ امام کیا ہوتا ہے، اور اگر امام کی صفات اور اوصاف اور اس کے شؤونات و حالات، اس کے وظائف کو اگر امام خود بیان کرے تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اہرے غیرے سے دو رکعت کے ملا اور مولوی سے امامت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر واقعا امام رضا علیہ السلام کا یہ خطبہ اور یہ حدیث ہماری نظروں میں اور ہمارے کانوں میں اور ہمارے ذہن و قلب پہ چھا جائے تو ہماری زندگی کا طریقہ بدل جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ کتاب جہاں سے یہ نقل کروں تحف العقول ہے، اور اس میں جو ہے وصفہ وصفہ علیہ السلام الامامتا والامام ومنزلتہ، امام نے توصیف بیان کی ہے، صفات بیان کی ہیں امامت کی اور امام کی اور اس کی منزلت کی. یہ آٹھویں امام کا ہے. راوی کون ہے؟ عبدالعزیز ابن مسلم. کنا مع الرضا، ہم امام رضا کے ساتھ تھے اور گفتگو کرتے. حدیث طولانی، جو نقطہ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان الامامت منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء. امام کس کی منزلت پر ہے؟ انبیاء کی منزلت پر ہے. انبیاء کو خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. بس امام کون ہے؟ انبیاء کے بعد آنے والی وہ ہستیاں ہیں جو اس امت کی ہدایت کی ذمہ داری سنبھال رہی ہیں. ان الامامت خلافت اللہ و خلافت رسول ہی و مقام امیر المؤمنین و خلافت الحسن والحسن علیہ السلام. آٹھویں امام فرما رہے ہیں کہ امامت کیا ہے؟ وہ اللہ کی خلافت ہے، اللہ کا خلیفہ بننا ہے. وہ خلافت رسول ہی، اللہ کے رسول کا خلیفہ اور نائب بننا ہے. وہ مقام امیر المؤمنین، اور امامت کیا ہے؟ مقام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور فرمایا اور خلافت حسن و حسین ہے، یعنی حسن و حسین اس مقام خلافت اور امامت پر فائز ہوئے. اب فرماتے ان الامام، امام کون ہے؟ امام رضا فرما رہے ہیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں امام کی اس روایت کو تاکہ امام سجاد کی سیرت پر ہمارے لیے ایک سند حاصل ہو جائے. امام کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے. ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین، زمام دین ہے، دین کو صحیح طور پر چلانے والا ہے. جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اس کی زمام کیا ہوتی ہے؟ اس کی لگام ہوتی ہے. زمام کسے کہتے ہیں؟ لگام کو، یعنی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جیسے آج کے زبان میں یہ کہوں کہ اگر آج دین ایک گاڑی ہے تو اس کی زمام، اس کا ہینڈل ہے، اس کا بریک ہے، اس کا کلچ ہے. کہ کہاں گاڑی کو چلانے کے لیے صرف ہینڈل گھمایا نہیں جاتا بلکہ کہیں ایکسیلیٹر اسپیڈ دی جاتی ہے، کہیں کلچ دبایا جاتا ہے، کہیں بریک لگایا جاتا ہے، کہیں انڈیکیٹر دی جاتی ہے. یہ کون کرے گا؟ کوئی جاہل آدمی کو تو لا کے نہیں بٹھائیں گے نا آپ. کسی پڑھے لکھے آدمی کو جو قوانین ٹریفک کو جانتا ہوں اسی کو لا کے بٹھائیں گے آپ. تو گاڑی کو کیسے چلایا جاتا ہے؟ ان اوصاف کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے. امام کہنا ہے امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ زمام الدین، دین کی لگام ہے امامت، دین کو چلانے والا. جس کو میں نے کہا تھا اگر دین ایک ریل گاڑی ہے تو اس کی پٹری ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ولایت کے ٹریک پر اگر دین قائم رہے گا تو پھر یہ دین لوگوں کو آخر تک صحیح سالم پہنچا دے گا. لیکن وہ دین جس سے ولایت حذف کر دی جائے علی کی، وہ دین دین نہیں ہے. نہ نعمت تمام، نہ اکمال دین، نہ خدا اس سے راضی ہے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ زمام دین ہے. وہ صلاح وہ نظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ہے امام کے پاس. کل جو میں نے جملہ پیش کیا تھا، شہزادی کون ہے ان کا؟ مہاجر انصار کے سامنے کے دربار سقیفہ میں جب آپ گئی ہیں تو وہاں پہ بی بی نے کیا کہا تھا؟ جعلنا ولایتنا نظام للملہ، ہماری ولایت کو نظام امت بنایا ہے، امت کا نظام. امام رضا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام کون ہے؟ نظام المسلمین، امت مسلمہ کے نظام اور سسٹم کا نام امام ہے. عز المؤمنین، مومنین کی عزت کا باعث بنتا ہے. امام کبھی بھی مومنین کی ذلت کا باعث خدا نخواستہ نہیں بنے گا. الامام اس الاسلام النامی، اسلام کی بنیاد کا نام امام ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں الامام امین اللہ فی ارضہی، اللہ کی زمین میں اس کا امین ہے، امانت دار ہے. یعنی امام کو جب جہاں جو عمل کرنا چاہیے حکم الہی کے تحت امام وہی کام کرے گا. ایسا نہیں کہ امام اپنی مرضی سے کسی کام کو پس و پیش کر دے، دائیں بائیں کر دے، آگے پیچھے کر دے، نہیں۔ امام کون ہے؟ امام رضا فرما رہے ہیں امین اللہ فی ارضہ، امیر المومنین کی ایک زیارت ہے، زیارت ہے امین اللہ کے نام سے، اور یہ وہ زیارت ہے جو ہر معصوم کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن امیر المومنین کے لیے خاص طور پر کہا ہے زیارت امین اللہ مفاد الجنان میں درج ہے۔ اس میں پھر صفات بیان کی ہیں کہ امام کی کیا صفات ہوتی ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ وخلقہ، اور اللہ کی مخلوق میں کون ہے؟ امانت دار ہے۔ وہ حجتہ علی عبادہ، اس کے بندوں پر حجت ہے۔ حجت سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام کا ہر حکم سند اور اعتبار ہے ہمارے لیے، یعنی میں امام کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھوں، موقعوں کو مولا میں نے یہ عمل آپ سے لیا ہے، میرے لیے حجت ہے۔ وہ حجتہ علی عبادہ، وہ خلیفتہ فی بلادہ، اور اس کے شہروں میں اس کا خلیفہ ہے اور دعوت دینے والا ہے۔ وہ داعی الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے امام۔ یہ چند جملے جو میں نے امام رضا کی حدیث سے عرض کیے، یہ میری اب گفتگو کی بنیاد ہے۔ یہ ہے امام۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم امام حسین کی زندگی سے صرف دو یا ایک دن جانتے ہیں۔ 57 برس کی تقریباً عمر شریف ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اس میں سے ایک یا دو دن، وہ بھی پورا نہیں ہے، چیدہ چیدہ واقعات ہمیں علم ہیں کہ عصر عاشور اور صبح عاشور اور شب عاشور امام نے کیا کیا۔ آئے واقعاً کیا یہ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے کافی ہے؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ میں امام حسین جن کے لیے میں رو رہا ہوں، جن کے اوپر رونا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، انسان کے درجات میں بلندی کا سبب بن جاتا ہے، میں اس کی 57 برس کی عمر میں اور عمر شریف میں سے صرف ایک یا دو دن لوں، اور اس میں سے بھی صرف چیدہ چیدہ واقعات لوں، کیا واقعاً میں محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی کوئی بھی عقل مند انسان اس کو قبول نہیں کرے گا کہ تم، یعنی انسان ایک نارمل انسان سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے بارے میں جانتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس دنیا میں آئے جس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہ ہو، تو کیا وہ پوچھتا نہیں میرا باپ کون تھا، کیا کرتا تھا، کیسے زندگی بسر کرتا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کا کردار کیسا تھا؟ ایک یتیم بچہ بھی اپنے باپ کے لیے پوچھتا ہے کہ اس کا اخلاق و کردار کیا تھا۔ تو کیا ایک امتی ہونے کے ناطے کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے امام کے بارے میں سوال کریں کہ میرا مولا حسین کیا کرتا تھا، اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا؟ اصل اس پوری 57 برس کی عمر شریف میں مولا نے کیا کام کیا؟ جائے سوال ہے۔ اور پھر یہی سوال امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بھی ہے کہ میں امام سجاد کی سیرت سے چار موٹے موٹے کاموں کو لے لیتا ہوں، اس کے علاوہ امام سجاد کی پوری زندگی ہمارے لیے تاریخ ہے، مسکوتن انہا، جس کے بارے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، یعنی شاید ہی آپ کی سماعت سے امام کی زندگی کا یا ائمہ کی زندگی کا یہ پہلو گزرا ہو۔ اور یہی حال امام حسن علیہ السلام کا ہے، یہی حال مولا کائنات کا ہے، یہی حال سرکار رسالت ماب کا ہے، یہی حال شہزادی کونین کا ہے۔ ان تقریباً تمام ائمہ کے بارے میں ہماری یہی روش ہے۔ کیا ہم اس روش کے ذریعے سے اجر رسالت ادا کر سکتے ہیں؟ اس کو میں نے کہا اجر رسالت ایک طرز تفکر ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک کلچر ہے، ایک ثقافت کا نام ہے مودت، مودت اہل بیت۔ لہذا ہمیں اپنی طرز زندگی کو مودت اہل بیت کے سائے تلے لانا ہوگا، ہمیں اپنے طرز تفکر کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم اجر رسالت کے ادائی کے لیے تیاری ہو کر سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا امام سجاد کی زندگی ہمارے لیے خاموش ہے اور صرف چار پانچ کاموں کو ہم نے لے لیا ہے. اگر امام سجاد کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تین بڑے حصے ہیں آپ کی زندگی کے, یعنی امام سجاد کی عمر شریف کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی خصوصاً وہ زندگی, کون سی زندگی؟ کہ جو امام بننے کے بعد ہے. امام بننے سے قبل امام حسین کی زندگی میں اپنی ولادت سے لے کر اور امام حسین کی شہادت تک, ٹھیک ہے نا, وہ ایک زندگی ہے. لیکن امام کیا ہے میرے لیے؟ جو حجت شرعی رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرصہ حیات ہے کہ جس میں امام امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے. وہ زمانہ کہ جس میں امام امام نہیں ہے, مثلا امام حسن امام حسین رسول اللہ کے دور میں, امام علی سرکار امام کی زندگی میں, ان کا عمل میرے لیے حجت رکھتا ہے. لیکن امام بننے کے بعد در حقیقت میرے لیے واجب ہو جائے گا کہ میں اپنے امام کی سیرت پہ چلوں, اس لیے کہ اب امام جو ہے وہ اپنی پوری ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے آ گیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں کہیں گھر میں گفتگو کر رہا ہوں تو ممکن ہے کوئی سنے کوئی نہ سنے, کہے کہ مولانا نجی محفل میں گفتگو کر رہے ہیں, لیکن جیسے ممبر پہ آؤں کیا ہوگا؟ آپ متوجہ ہیں, مولانا آپ خطاب کرنے آ گئے, اب مولانا آفیشیل پوزیشن میں آ گئے, اب آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. مثلا امام علی کی زندگی سرکار کی زندگی میں ان آفیشیل تھی. ان آفیشیل سے مراد کیا ہے کہ کیونکہ امامت شروع نہیں ہوئی ہے, اب جیسے ہی امام مسند امامت اور خلافت اور ممبر رسول پہ آئے گا اس کی آفیشیل زندگی شروع ہو جائے گی. آفیشیل زندگی یعنی اب اس کا ہر عمل جو ہے وہ حجت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. بس اس بنا پر امام سجاد کی زندگی تین حصوں پہ میں منقسم ہے. پہلا حصہ امام کی سیری کا ہے, دوسرا حصہ امام کی جو اس زمانے میں شورشیں اور بغاوتیں اور انقلابات جنم لے رہے تھے وہ حصہ ہے, اور تیسرا حصہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ حصہ ہے کہ جس میں آپ مدینہ تشریف لائے اور اپنی شہادت کے آخر تک آپ نے معاشرے کی تعمیر نو اور انسانیت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. اور خصوصاً یہ وہ حصہ ہے کہ جو مکمل تاریکی میں ہے ہمارے لیے, یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام نے کیا کیا. اس لیے میں بار بار یہ جو تکرار کر رہا ہوں کہ واقعاً ایک ظلم عظیم ہے ایک امام کے لیے کہ اس کی سیرت ہمارے لیے قابل ہدایت اور رہنما ہے لیکن ہم اس سے کم حق و استفادہ نہیں کر رہے. امام کی زندگی کا یعنی امامت سنبھالنے کے بعد پہلا حصہ سیری کا ہے, اس میں بھی امام کی جو زندگی ہے اور امام کی جو حکمت عملی وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے, یعنی اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں مینجمنٹ کا اصول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں جہاں سے کچھ آپ لے سکیں ارن کر سکیں اپنی مینجمنٹ کو چلا سکیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ جن لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں مینجمنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں آپ کے مطیع ہوں. مثلا میں ایک اسکول چلا رہا ہوں, مثلا عرض کروں ایک ادارہ چلا رہا ہوں, میں اس کے پرنسپل ہوں, اگر میرے جو ٹیم ہے آپریشنل ٹیم وہ میری اگر اطاعت نہیں کرے گی تو میں وہ ادارہ نہیں چلا سکوں گا. ایک کارخانہ چلانے والا جنرل مینیجر اس وقت تک کارخانے کو نہیں چلا سکتا جبکہ اس کے ساتھ جو آپریشنل ٹیم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے ساتھ ساتھ نہ دیں. مینجمنٹ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جو مینیجر ہے جو مینیج کر رہا ہے مینجمنٹ کو اپلائی کر رہا ہے کسی بھی شعبے پر کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کسی بھی سوسائٹی پر, اس کے پاس ذرائع پورے ہونے چاہیے. کون سے ذرائع پورے ہونے چاہیے؟ یعنی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے, مثلا اس کو غذا کی ضرورت ہے, مثلا اس کو آئل کی ضرورت ہے, مثلا اس کو کتابوں کی ضرورت ہے, مثلا اس کو ٹیچرز کی ضرورت ہے, مثلا اس کو ہیلپرز کی ضرورت ہے, مثلا اس کو لائن مین کی اور چیکرز کی ضرورت ہے. اب جو بھی آپ تصور کریں, ایک ٹیم ہونی چاہیے, ایک منبع ہونا چاہیے جہاں سے وہ اپنی نیڈز کو اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. اب جو مینجمنٹ کے طالب علم میں ظاہر بات ہے ان کے لیے اس نگاہ سے اگر دیکھا جائے امام سجاد کی زندگی تو بہترین زندگی ہے امام سجاد کی مینجمنٹ کے لحاظ سے. پھر امام پھر انسان جہاں پر مینجمنٹ کو اپلائی کرنا چاہتا ہے, یعنی جس کو گروتھ کرنا چاہتا ہے, جس کی نشوونما چاہتا ہے, مثلا میں ایک انسٹیٹیوشن بناؤں, میں ایک ادارہ بناؤں, میں ایک کارخانہ بناؤں اور اس کے ذریعے سے مثلا ارن کروں, کماؤں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں, تو یہ صورت ممکن ہے کہ جب لوگ میرا ساتھ دیں. ممکن ہے ٹیم موجود ہو لیکن وہ ٹیم میرا ساتھ دینے والی نہیں ہے, تو میں کبھی بھی اس مینجمنٹ کے پرنسپلس کو اپلائی نہیں کر سکتا. تیسرا یہ کہ جو لوگ موجود ہوں وہ میرے موافق ہوں, کم سے کم مخالف نہ ہوں. اگر موافق نہ ہوں تو مخالف بھی نہ ہوں. اب یہ تینوں اصولوں کو اٹھائیے اور امام سجاد کی زندگی کو آپ دیکھیے اس نگاہ سے, مینجمنٹ کے لحاظ سے. امام سجاد ایک بحرانی ترین کیفیت میں نظام امامت سنبھال رہے ہیں. کل بھی عرض کیا تھا خلاصے کے طور پر, باپ قتل ہو چکا ہے, چچا بھائی بھتیجے قتل ہو چکے ہیں, ان کے سروں کو تن سے جدا کیا جا چکا ہے, سروں کے نیزوں پہ چڑھا دیا گیا, باپ کے لاشے کو پامال کیا جا چکا ہے. ایک انسان اپنے کسی قریبی عزیز کی, باپ کی, بھائی کی میت دیکھتا ہے اور اس سے کہا جائے تمہیں واپس جانا ہے, ہر صورت میں باپ کا لاشا رکھا, اس کا کیا عالم ہوگا؟ مدتوں وہ اس غم میں مرتا رہے گا, زندہ ہوتا رہے گا کہ اپنے باپ کے جنازے کو چھوڑ کے چلا گیا, یا مثلا باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کی مائیں مر جاتی ہیں اور اولادیں باہر سے نہیں آتی کہ ماں کے جنازے میں شریک ہوں گے تو مختلف صعوباتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہے دنیا, ماں کے جنازے میں لوگ نہیں آ رہے, باپ کے جنازے میں لوگ نہیں آ رہے, یہ ہے دنیا. امام سجاد کون ہے جو باپ کے جنازے کو بے گور و گفن چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک عام انسان بھی ہوگا تو کیا روز مرے گا, روز جیے گا کہ میں اپنے باپ کے لاشوں کو نہیں دفنا سکا, یا اس کا آخری دیدار نہیں کر سکا, یا مثلا میں تدفین میں شریک نہیں ہو سکا. امام سجاد اس دور سے گزر رہے ہیں. صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو اللہ کی غیرت کے مظہر تھے ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں. اصل اہل بیت نے یقیناً کہا ہے, یقیناً کہا ہے کہ ہمارے مصائب کو زندہ کیا جائے, بیان کیا جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دفعہ معذرت کے ساتھ میں انتہائی سخت مگر ظریف بات کہنے جا رہا ہوں. ہم مسائل سن سن کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جب تک امام حسین کے گرے پہ ذاکر چھری نہیں پھیرتا نا, ہمارے آنسو نہیں نکلتے, معذرت کے ساتھ. یہ بھی قساوت قلبی کی ایک علامت ہے. ویلا ایک عالم دین انہوں نے کہا کل میں قیامت کے مسائل پڑھوں گا, ممبر پہ گئے, مجلس بڑی, آخر میں کہا کہ عباس کی بہن کھلے بازار میں آ گئی, اتر آئے, رو رو کے برا حال ہے, کہا کہ آپ نے تو مسائل بھی نہیں پڑھے. کہہ گئے میں نے تو مسائل پڑھ دیے, تمہیں اس سے زیادہ کوئی اور مسائل چاہیے کہ عباس کی بہن, علی کی بیٹی, حسین کی بہن کھلے سر بازار میں آ جائے؟ توجہ رکھیے گا, یہ بھی قساوت قلب کا ایک نتیجہ ہے کہ جب تک وہ آخر ترین مسائل نہیں پڑھے جائیں گے ہم سے گریہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس کے بعد جو بریانی اور گوشت اور بوٹیوں کی فکر ہے, یہ گوشت کھا کھا کے ہمارے دل جو قسی القلب ہو گئے ہیں, وہ جب تک ذاکر امام حسین کے گھر پہ چھری نہیں پھیرتا ہمیں رونا نہیں آتا. اس کو سوچیے گا ذرا جا کر, یہ چٹخاروں کی دنیا میں ہم نے امام حسین کی مجلس کو ختم کر دیا. عام مجلس میں بھی چٹخاروں کے پیچھے ہوتے ہیں, اچار کے پیچھے ہوں گے, بوٹی گلی کے نہیں, کچے گوشت کی بریانی ہے کہ نہیں جی. امام حسین کے گھر پہ چھری چل رہی ہے عصر عاشور اور قوم جو ہے وہ کھچڑے میں اور حلیم میں اور بریانی کے دیگوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. یہ قساوت قلبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا, اہل بیت کے مصائب ہونے چاہیے. میں نے عربوں میں بھی اور ایرانیوں میں بھی جتنے مصائب سنے کبھی بھی ائمہ کے اصلی مصائب نہیں سنے. ایک دکا کوئی ایک جملہ ہوتا تھا, فشمر جالسن علی صدر, بس کہ شمس سینہ حسین پہ سوار ہے, ستر سات ضربے اور بیس ضربے اور اتنی ضربیں اتنی ضربیں، اصل بیان ہی نہیں کیا جاتا، اسی پہ رقت ہو جاتی ہے. اصل ذاکر کو، ذاکر کے لیے نوبت آتی ہی نہیں کہ وہ اصل ترین مسائل کو بیان کرے. یقیناً اہل بیت نے کہا کہ ان مظالم کو بیان کرو، لیکن ان مظالم کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آخر وقت تک آنسوؤں کو منتظر رکھیں کہ جب تک خدا نخواستہ امام حسین کے گھر پہ چھری نہ چلا جا کر ہمیں رونا نہیں آتا. یہ بھی دل سخت ہو گیا ہمارا، اس کو بھی اس نگاہ سے دیکھیے گا. آئمہ نے جو کہا وہ درست کہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ امام سجاد اس طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، امامت والی زندگی کا. جو ٹیم ہے امام کے ساتھ، جو افراد ہیں، ان میں سے کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں، شاید مردوں میں امام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. شاید اس لیے کہوں کہ کچھ لوگوں نے تاریخ لکھی ہے کہ مثلا کچھ اور بھی لوگ تھے، نہیں، امام میں مردوں کے علاوہ جوانوں میں امام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے امام کے ساتھ مینجمنٹ کرنے والی ٹیم اس طریقے سے نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے ہاتھ بندے ہیں، رسن بستہ ہیں، ان کی حالت بھی امام سجاد سے کم نہیں ہے. وہ بھی اسی طریقے سے ستم دیدہ ہیں، مظلوم ہیں، ظلم و ستم کے شکار ہیں جیسے امام سجاد ہیں. اگر امام سجاد کے باپ کا سایہ اٹھا ہے تو زینب کے بھائی کا سایہ اٹھا ہے. عمر رباب کا شوہر اور سہاگ اس دنیا سے گیا ہے. توجہ رکھیے گا، سکینہ کا باپ اس دنیا سے اٹھا ہے، حضرت رقیہ کا کے والد کا سایہ دنیا سے اٹھا ہے. پس اس کا مطلب ہے کہ امام سجاد کی اور دوسرے اسیران کربلا کی جو کیفیت ہے وہ کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن چونکہ امام سجاد امام ہے، ان کی کندھوں پہ ذمہ داری ہے. لہذا پہلی چیز جو سورسز کے بارے میں ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ ایسی ٹیم لے کر آئے جو اس کا ساتھ دے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے. وہ بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ بھی تھکے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کٹے ہوئے لاشیں دیکھے ہیں، وہ بھی در حقیقت لاشوں کے پاس سے گزارے گئے ہیں. یہ پہلا اصول، یہاں پر امام بظاہر مینجمنٹ کا اصول کوئی نہیں ہے. پھر جن پر امام کو مینجمنٹ اپلائی کرنی ہے، نہ صرف یہ کہ موافق نہیں ہے، 100% مخالف ہیں. تالیاں بجا رہے ہیں، شادیاں بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، صدقے پھینک رہے ہیں، خواتین دف بجا رہی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجی ہیں، در و دیوار کو سجایا گیا ہے، آذین بندی کی گئی، چراغاں کیا گیا ہے. اب تصور کریں کہ جہاں پر امام نے اپنی امامت کو اپلائی کرنا ہے مینجمنٹ کو، وہ لوگ امام کے موافق نہیں، مخالف ہیں. موافق تو بہت دور کی بات ہے، مخالف ہیں. بس امام سجاد کی جو مینجمنٹ ہے امامت کی، وہ بہت ہی بحرانی ترین دور سے. ایسے وقت میں جب سورسز بھی نہیں کہ کوئی اور کمک اور رسد آ جائے امام کے پاس، کوئی نئی تازہ نفس ٹیم امام کے پاس آ جائے اور امام ان کے ذریعے سے جو ہے امام حسین کی مظلومیت کو بیان کر دیں، وہ بھی نہیں ہے. جو لوگ موجود ہیں وہ کم حق اس طریقے سے ساتھ دینے والے نہیں ہیں. دیا ہے ساتھ، ابھی میں عرض کروں گا کیسے ساتھ دیا. ان میں سے کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جو لوگ ہیں وہ بھی مخالف ہیں امام کے. ان تینوں اصول امام کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں، مخالف ہیں امام کے. ایسے میں امام ایک حکمت عملی اپناتے ہیں، اور وہ حکمت عملی ایک لفظ پر مشتمل ہے جس کو عربی میں وا حسینہ اور اردو میں ہائے حسین کہا جاتا ہے. یہ ہے امام کی حکمت عملی. امام خود بیمار ہیں، توجہ رکھیے گا. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام کی بیماری مصلحت الہی تھی. ایک روایت یہ ہے جب امام نے آواز سخا سے بلند کیے تو امام سجاد تلوار کے سہارے بمشکل کھڑے ہوئے اور پھوپھی اماں میں جانا چاہتا ہوں، اپنے بابا کو بابا کی مدد کرنا چاہتا ہوں، امام وقت کی مدد کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا بہن زینب نہیں، یا حضرت کلثوم سے خطاب، یا حضرت زینب سے، نسل امامت منقطع ہو جائے گی. یہ بیماری امام کی مصلحت تھی، مصلحت تھی. ایک شخص تھا کربلا میں، آخر وقت میں اس نے دیکھا کہ اب اصل امام کا ساتھ دوں یا نہ دوں، امام بچنے والے نہیں ہیں. اس نے عذر خواہی کی، امام نے کہا جا چلا جا، اور اتنی دور چلا جا کہ میری آواز استغاثہ تیرے کانوں تک نہ پہنچے. اگر میری آواز استغاثہ تیرے کانوں تک پہنچی اور تو میری مدد کو نہ آیا، تیری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. امام سجاد باپ کی، امام وقت کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے. لہذا امام کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ مصلحت وقت ہے، نہ یہ کہ امام پوری زندگی بیمار کربلا رہے. ہاں اگر آپ صرف سمجھانے کے لیے کہ کربلا میں امام سجاد بیمار تھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام کو ساری زندگی بیمار تصور کرنا یہ تہمت ہے امام پر. امام کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جو امام کو پہنائی گئی تھیں وہ ایک خاص زمانے تک تھیں، اس کے بعد کھول دی گئی تھیں. لیکن آج کے ہم تابوت دیکھتے ہیں تو تابوت میں زنجیریں اور بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پڑی ہوتی ہیں، اس کا کوئی سینس نہیں ہے. امام جب شہید ہو کے گئے ہیں اس دنیا سے تو امام کے ہاتھ میں ہتھکڑی بیڑیاں نہیں تھیں، امام قید نہیں تھے، وہ امام موسیٰ کاظم تھے کہ جن کی شہادت کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی بیڑیاں تھیں، بعد میں کاٹی گئی ہیں. لیکن امام سجاد جب اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کی ہاتھوں میں ہتھکڑی بیڑیاں نہیں تھیں، 35 برس امام آزاد رہے ہیں، آزاد لوگوں کی طرح زندگی بسر کی ہے. لہذا ان کے تابوت پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ خاص ذہنیت کی علامت ہے کہ ہم امام کو صرف زنجیروں میں ہی جکڑا دیکھنا چاہتے ہیں. خدا نہیں کہہ رہا کہ امام کو ہمیشہ زنجیر میں جکڑا ہوا دیکھو. امام ایک خاص زمانے تک جب تک وہ حالت اسیری میں تھا اس وقت تک زنجیر میں جکڑا تھا، اس کے بعد وہ امام تھا، آزاد تھا، کلام کرتا تھا، ہدایت کرتا تھا، نور پہنچاتا تھا، مجلس حسین برپا کرتا تھا. لہذا امام سجاد علیہ السلام اس طریقے سے مینجمنٹ کو لے کے چلے. اس ہائے حسین میں درود بھیجو محمد والے محمد پر، اس ہائے حسین میں، واہ حسینہ میں یہ کوڈ تھا جو امام نے سب کو دیا، تمام اسیران کربلا کو. اب امام نے کہا کہ دیکھو ہم کسی اور طریقے سے مینجمنٹ اپلائی نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے؟ اس واہ حسینہ کے لفظ کو زندہ رکھیں گے. یعنی اگر آج امام سجاد ہوتے تو وہ اس آج کی عصری زبان اور لینگویج میں اپنی امامت کو ہمارے سامنے بیان کرتے، سادے الفاظ میں نہیں، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، وقت ایسا تھا، امام نے انتہائی سادہ الفاظ میں بیان کیا. واہ حسینہ کہو. واہ حسینہ کے پیچھے تین حقائق تھے جو امام کو بھی معلوم تھے، تمام اسیران کربلا کو بھی معلوم تھے، اور اس کی قیمت بار بار ادا کر رہے تھے پورے سفر شام میں. امام کہتے ہیں ہمارے ساتھ نیزہ بردار، تلوار بردار لوگ تھے، ہم میں سے کوئی بھی کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آتا تھا، نیزے کی انیاں چبھوئی جاتی تھی کہ گریہ نہ کرو. قیمت چکائی ہے اس واہ حسینہ کی، اور آج واہ حسینہ کو ہم حلیم اور کھچڑے اور اس کی دیگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، زبان کے چٹخارے، لال رنگ کی چٹنی اور فلاں کی جی یہ چٹنی وہ چٹنی وہ اچار اور کچے کی گوشت کی بریانی، بہت آسانی کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں. لیکن جنہوں نے عزاداری کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے ہر قدم پہ اس کی قیمت چکائی ہے. اصل ممکن ہے جناب زینب کے لیے بھائی کے سر کو دیکھیں اور گریہ روک لیں؟ امام سجاد کے لیے ممکن ہے باپ کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھیں اور گریہ روک لیں؟ جناب سکینہ باپ کے سر کو دیکھ کے گریہ روک لیں؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو قدم قدم پر جناب سکینہ نے، امام سجاد نے، اہل بیت نے، اسیران کربلا نے قیمت چکائی ہے اس کی. تین حقائق کیا ہیں؟ پہلی حقیقت کیا ہے؟ امام حسین کی فضیلت و برتری اس نے پوشیدہ ہے، یعنی وہی فضائل کہ جو سرکار رسالت مآب کے زمانے سے مل گئے. یہی وجہ ہے اب اکثر مصائب میں سنتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہ حسین ابن علی ہے، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اچھا نواسا، کیا کیا ہوا؟ ایسا ایسا شعور بڑھنے لگا، انقلاب آنے لگا، لوگوں نے اپنے سروں سے امامے پھینک دیے، قتل کرنے کھڑے ہو گئے، کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی یزید کے دربار میں۔ یہ واقعات جو مسلسل آپ سنتے ہیں، یہ کیا ہے کہ وہ فضیلت ہے امام حسین، زید بن ارقم موجود ہیں دربار میں، جب یزید جو ہے وہ چھڑی سے کھیل رہا تھا تو اس نے کہا زید بن ارقم صحابی رسول، کہا کہ یزید ہٹا لے، میں نے ان لبوں کو چوستے ہوئے دیکھا ہے، بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے سرکار کو۔ وہ فضیلت اور وہ مقام اور وہ درجہ جو سرکار کی رسالت مام کی زندگی میں تھا، لوگوں کے بہرحال کانوں تک تو پہنچا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ نہیں پہنچا تھا، اور پھر اس صحابی رسول نے بیان کیا۔ بس پہلی چیز کیا تھی؟ امام حسین کی برتری و فضیلت و مناقب و فضائل جو اس واہ حسینہ میں پوشیدہ تھے۔ یعنی امام گویا ایک لفظ کہہ کر ایک بہت بڑی حقیقت کو پہنچا رہے تھے، بہت ہی غیر محسوس طریقے سے پہنچا رہے تھے۔ دوسرا، اس لفظ میں جو حقیقت پوشیدہ ہے، دوسری حقیقت جو پوشیدہ ہے وہ تھی مظلومیت امام عالی مقام۔ یعنی جب بھی ہائے حسینہ کہتے تھے تو امام کی مظلومیت بیان کرتے تھے کہ امام پر ظلم ہوا ہے، امام کو پیاسا ذبح کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دربار ابن زیاد میں جب امام نے خطاب کیا، اب آپ دیکھیں بظاہر ہم کہتے ہیں کہ امام بظاہر بیمار تھا، وہ بیماری ایک خاص وقت تک کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود امام کی شجاعت کا یہ عالم ہے، اتحدثنا بالقتل یا ابن زیاد، ابن زیاد تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں سید سجاد، تو ہمیں قتل کی دھمکی دیتا ہے، قتل ہونا ہمارے لیے عزت و شرف ہے، خدا کی راہ میں اپنی جان دے دینا ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، یہ امام کا لفظ جاؤ۔ پھر امام جب خطبہ دیا ہے ابن زیاد کے دربار میں، من عرفنی فقد عرفنی ولم یعرفنی انا علی ابن الحسین المذبوح بشت الفرات، امام کا پہلا جملہ دربار ابن زیاد میں کیا ہے؟ وہ حسینہ میں پہلی چیز امام حسین کی برتری ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز امام حسین پر ہونے والا ظلم ہے۔ امام نے کہا جو مجھے جانتا وہ جان لے، وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ کون حسین؟ المذبوح بشق الفرات، جسے فرات کے کنارے ذبح کیا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا الذی قتل بشق الفرات، جس کو قتل کر دیا لوگوں نے آ کے، نہیں، مذبوح کا لفظ، ذبح کا لفظ ایک خاص تصویر کو انسان کی نگاہوں میں لے آتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے ذبح کیا گیا ہے، نہ رفرات، لوگوں نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ یہ مظلومیت، واہ حسین، ایک لفظ سے، ایک لفظ سے۔ اور تیسری چیز جو اس میں پوشیدہ تھی وہ ہے ظلم یزید۔ مظلومیت حسین، فضائل حسین، مقام امام حسین، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ظلم یزید۔ ظلم یزید کو آشکار کیا دربار یزید میں جب پہنچے ہیں، کہا کہ یزید اگر رسول اس عالم میں اپنے آل اولاد کو قیدی بنا دیکھیں تو روز قیامت کل کیا جواب دے گا کہ تو نے اپنی آل کو تو پردے میں بٹھایا ہوا ہے اور رسول کی آل کو اس طرح قیدی بنایا ہوا ہے؟ اصل ببانگے دہل جو خطاب کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا امام کا خطبہ۔ اور پھر امام سجاد کا جو خطبہ ہے دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں، اس لعین کے دربار میں مارکت العرا خطبہ ہے، لوگوں کو علی مرتضی یاد آ گئے۔ یہ کون سا شام ہے جہاں علی کے فضائل کو چھپایا گیا، کاٹا گیا، اپنے نام کیا گیا؟ وہ آیتیں جو علی کی فضیلت میں آئیں انہیں کسی دوسروں کے لیے نقل کیا گیا، وہ آیتیں جو کسی کی مذمت میں آئیں وہ علی کے لیے لکھی گئی۔ جس کا نام علی ہوتا تھا اس کا نام بیت المال سے کاٹ دیا جاتا تھا، اس کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا تھا، اسے شدائد و تنگی کا سامنا ہوتا تھا۔ یہ ہے شام، اور بدترین پروپیگنڈا کہ علی اور مسجد، اصل جو روح مسجد اور روح نماز ہے، جو روح دین ہے، اس کے لیے کہ علی اور مسجد، یہ پروپیگنڈا آج کی دنیا میں، پروپیگنڈا عزیز نے کہا تصور کر سکتے ہیں اس دور میں جب لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں, علی کا زمانہ ہے, علی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے کہ علی اور مسجد, علی کا مسجد میں کیا کام. آج بھی یہی پروپیگنڈا ہے دشمن کی طرف سے, وہ داخلی سطح پر ہو یا خارجی سطح پر ہو, کہ ایک پیالے کے عوض تہمت لگا دی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا مطالبہ کر لیا تھا. کہنے والا کہہ گیا, بچوں کے ذہن میں زہر گول گیا. یہ ویڈیو, یہ گفتگو موجود رہے گی انٹرنیٹ پر, آنے والے زمانے میں یہ بچے کبھی سرچ کریں گے, ہاں شاید امام نے بیعت کیوں, دیکھو فلاں ذاکر نے یہ کہا تھا. یہ زہر گھول دیا, تباہی کے دہانے پہ لے آیا ہماری نسل کو. اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے, یا ایسی زبانوں کی یا ایسے ممبروں کی مخالفت کی جانی چاہیے کہ جو زہر گھول رہے ہیں بظاہر امام حسین کا نام لے کر, بظاہر عزاداری کا نام لے کر, بظاہر ممبر رسول پر آ کر زہر گھول رہے ہیں. یہ بچوں کے ذہن میں بات رہ جائے گی, بچہ کہے گا کہ جناب دیکھو فلاں نے پڑھا تھا, دیکھو کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی نا, کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے امام نے جو ہے وہ پانی کا پیالہ لے کر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں. ظلم یزید کو بیان کیا ہے امام نے. بس یہ تین حقیقتیں ایک جملے میں پوشیدہ, امام حسین کے فضائل, امام حسین کی مظلومیت اور ظلم یزید. یہ وہ شام تھا کہ جہاں علی کے فضائل کو چھپایا گیا, لیکن اسی شام کے منبر پر امام سجاد نے امام حسین کے مصائب بعد میں پڑھے, پہلے اپنے دادا علی کے فضائل پڑھے. آج علی کے پوتے کو یہ موقع ملا تو دربار شام میں, یعنی بالکل مرکز میں جا کر سر پہ کھڑے ہو کر علی کے وہ فضائل پڑھے, رسول کے وہ فضائل پڑھے, کہ بعد میں لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے. اور آخر میں کچھ جملے جب امام نے ذکر یہ کربلا سے متعلق تو لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام کی حکمت عملی اس دور میں, اچھا پھر یہ امام کا یہ زندگی ہے. اچھا امام کے دوسرے دور بھی ہیں, میں نے کہا کہ جو بغاوتیں, جو قیام, قائم توابین, قائم مختار, اس میں امام بظاہر خاموش ہیں. قاتلان حسین پر امام کی صرف اتنی تائید ملتی ہے کہ امام نے پوچھا کہ حرملہ کا کیا ہوا, یا امام نے بظاہر جیسے کہ معروف ہے کوشی کا اظہار کیا کہ امام حسین کے قاتل مارے گئے, لیکن کیا امام کی مکمل تائید حاصل تھی قائم مختار کو؟ یہ ایک تحقیقی موضوع ہے. کیا قیام توابین کو امام کی تائید حاصل تھی؟ یہ تحقیقی موضوع ہے. کیا قیام زید بن علی کے لیے امام کی تائید حاصل تھی؟ یہ تحقیقی موضوع ہے. اس کو تحقیقی انداز سے سمجھیے گا, اس لیے اس سنی سنائی باتوں پہ نہیں جو ہم نے کانوں سے سن رکھی ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. مولا علیہ کہتے ہیں حق و باطل میں چار انگوش کا فرق ہے صرف, جو یہاں سے سنو وہ باطل ہے, جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے. کیونکہ ہم کبھی پڑھنے کے عادی نہیں ہیں نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مقتل کتنی تاریخ کون سی معتبر, جو کہہ دیا سنا دیا, ذاکر نے آ کے رولا دیا, ہم بھی رو کے چلے جاتے ہیں دامن جھاڑ کے, پتہ نہیں کہ صحیح سنایا غلط سنایا کیا سنایا. امام کی پوری سیرت ہے اس پر, میں عرض کروں یہ پورا تحقیقی موضوع ہے, یہ میرے گفتگو سے باہر, میں صرف عرض کر رہا ہوں. امام بظاہر کسی ایسی تحریک میں, کسی ایسے قیام میں شریک نہیں ہے کہ جس کا محرک غیر خدائی ہو. لہذا امام قیام مختار کے سلسلے میں بھی آپ کو تائید نہیں ملے گی امام کی. ہاں قاتلان حسین کے انجام پر امام مسکرائے, پوچھا حرملہ کا کیا ہوا, قیام توابین, قیام زید بن علی, اور اس کے علاوہ کچھ چھ سات قیام ہیں جو بعد میں کربلا کے اٹھے ہیں, امام حسن کے, امام حسین کے اولاد سے اور بہت سے مثلا اولاد نے قیام کیا ہے. اس پہ ایک گفتگو تھی ہماری تحقیقی جو محرم سے قبل کسی سیمینار میں گفتگو تھی کہ کوفے میں کوفے کا کردار کیا ہے تاریخ اہل بیت میں اور امام زمانہ کے انقلاب میں, تو وہاں پہ ہم نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی, وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. یہ امام یہاں تیسرا دور جو ہے امام کا وہ کون سا ہے؟ وہ ہے مدینہ آنے کے بعد, جس کو ہم 34 برس سے تعبیر کر سکتے ہیں. 34 برس امام کی امامت کا دور, یہ وہ دور ہے جو اصلاح معاشرہ کا دور ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صرف فہرستوار ان کاموں کو عرض کروں جو امام نے انجام دیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلا کام جو امام نے اس 34 برس میں کیا, عاشورے کی یاد کو باقی رکھا, عاشورے کو زندہ رکھا. اور صرف امام سجاد نے نہیں, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, امام سجاد اور بقیہ 7 اماموں نے, یعنی ٹوٹل 8 اماموں نے مجموعاً اس تحریک کربلا کو زندہ رکھنے کا حکم دیا ہے. یعنی ہمارے اماموں میں سے 2/3 اماموں نے, 2/3 8 امام, تصور کیجیے 8 امام واقع کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے حکم دے رہے ہیں. اور پھر اس واقع کربلا کو عصر ظہور سے ملانا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, خصوصاً ان دو امام صادقین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی. کل اتفاق آج میں جب اپنے مدرسے پہنچا تو وہاں پر علامہ تبارک کا ایک عجیب قول میں نے پڑھا جو آج تک اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا. انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے کے لوگ امام حسین کو ایک عام مولوی کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک عام مولوی بھی, انسان کسی مولوی کو دیکھتا ہے نا, ہاتھ ملا لیتا ہے, مولانا دعا کیے گا, مولانا یہ مسئلہ یہ بتا دیے. اس زمانے کے لوگ امام حسین کو ایک عام مولوی کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر خود علامہ طباطبائی کہتے ہیں, میں نے اس نیت سے وسائل شیعہ کا مطالعہ کیا کہ میں دیکھوں امام حسین سے کتنی فقہی احادیث نقل کی گئی ہیں. کہا 3 حدیث ہیں فقہی حکم, 3. اور پوچھنا تو لوگوں کی ذمہ داری ہے, امام ایک حد تک بیان کرے گا, اگر لوگ آگے سوال کریں گے امام پر واجب ہے جواب دینا. اب یہ تو نہیں کہ امام معذرت کے ساتھ تبلیغ جماعت میں تو نہیں ہے نا, امام کے کھڑا ہو جائے آتے جاتے کو جو زبردستی تبلیغ کرے, نہیں. یہ زبردستی کی بیعت لینا, زبردستی کی حکومت کرنا, زبردستی جو ہے مسلط رکھنا اپنے اقتدار کو, یہ آئمہ کا شیوا نہیں ہے. لوگ آمادہ ہوں, مولا علی نے دیکھا کہ لوگ بظاہر نہیں ہیں اور اب وقت نہیں کہ میں تلوار سے قیام کروں, لہذا مولا علی جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں, 25 سال صبر کیا. لیکن یہی لوگ جب علی کے دروازے پہ آئے, مولا علی کہتے ہیں حسن حسین کچلے جا رہے تھے, پہلے تو کہا کہ نہیں چھوڑ دو اس خلافت کی اونٹ کی مہار پہ رکھ کے چھوڑ دو جہاں چلا جائے, میں نہیں, مجھے کوئی غرض نہیں. لیکن انہوں نے آپ نہیں کرنا ہے. اچھا مجھے کرنا ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے. اور پھر یہ 4 سال کی جو مدت ہے, علی نے ایسی حکومت کی ہے کہ رسول کے اسلام کو بچا لیا. اگر یہ 4 سال نہ ہوتے تو امام خود کہتے ہیں کہ دین اشرار کے ہاتھوں میں قید ہو گیا تھا, جکڑ لیا گیا تھا, خلافت کی قمیض کو ایسے پہنا گیا تھا, وہ بھی الٹا کھینچ تان کر, جس کے جسامت پوری نہ ہو رہی ہو, خلافت کی قمیض کو ایسے اپنے بدن پہ چڑھا لیا گیا تھا کہ کسی طرح بس خلافت کی جیکٹ جو ہے وہ آ جائے. یہ امام علی ہیں. امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا کو زندہ رکھ رہے ہیں, 35 برس زندہ رکھا ہے, شعور دیا, آگاہی دی. امام کا ایک عمل جو تھا وہ آپ کا گریہ تھا, اس گریے میں بھی وہی چیز موجود ہے جو واہ حسینہ میں موجود ہے, یعنی عظمت حسین, مصائب حسین, ظلم یزید. اگر آپ کی دانش اور اطلاع و تحقیق میں کوئی اور نقطہ ہو وہ مجھ تک پہنچائیے گا, مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے علمی نکات سے استفادہ کروں. جو میری عقل ناقص میں آئے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور گزشتہ میرے خیال سے کوئی 4-5 سال قبل یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا, تو اس کو میں نے بیان کرنا شروع کیا. پہلی چیز یہ واقعہ عاشور کو زندہ رکھے, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے لیکن آگے جا کر. شیعہ عقائد اور اہل بیت کے علوم اور تعلیمات کا فروغ، تیسرا ہے اسلامی معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس پر امام کی کڑی نگاہ تھی۔ امام کا یہ کتاب موجود ہے، اسی میں رسالہ حقوق ہے۔ امام نے مختلف طبقات زندگی کے اور انسان کی بدن کے اعضاء کے حقوق بیان کیے، تمہاری آنکھ کا حق، تمہاری زبان کا حق، تمہارے ہاتھ کا حق، تمہاری ماں کا حق، تمہارے استاد کا حق، تمہارے خدا کا حق، تمہارے ہمسائے کا حق، مختلف حقوق بیان کیے امام نے۔ ان میں سے امام سجاد کی ایک دعا کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے لیے امام نے دعا کی ہے۔ توجہ کیجیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے لیے امام نے دعا کی ہے۔ امام کی شہادت 96 ہجری میں ہو رہی ہے، اور محمد بن قاسم کا جو حملہ ہوا ہے سندھ پر، بظاہر کہنے کو سو کالڈ بڑے سورما تھے اور ہندوؤں کا کلا کما کرنے آئے تھے اور راجہ داہر کے مقابلے میں آئے تھے اور فلاں کے مقابلے میں آئے تھے، یہ سب جھوٹ ڈھکوسلا بادی ہمارے کانوں میں ڈالی گئی ہے اور جس کو ہم نے منان قبول کر لیا۔ یہ سادات جو وہاں سے ہجر کر کے آج ظلم و ستم ہوا تھا، تو یہ کیا ہے، ان کے پیچھے یہ آئے تھے قتل کرنے کے لیے، عبداللہ شاہ غازی اس کا مبوتہ ثبوت ہیں۔ اور پھر سندھ میں چلے جائیے تو پھر آپ کو ایسے بہت سے مثلا افرادوں، ایسے افراد یا اولیاء کی خبریں مل جائیں گی کہ جن کی اصل تاریخ ورود سندھ میں معلوم نہیں کہ کب آئے تھے، لیکن کسی کو شہید کیا، کسی کو مارا، کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ وہی دور ہے امام کا، حجاج کے زمانے کا۔ 95 ہجری میں محمد بن قاسم نے، اس لیے کہ 4-5 حملے ہوئے سندھ پر، ایک 15 ہجری میں خلافت میں، پھر 23 میں، پھر 29 میں، پھر 39 میں، اور شاید ایک 44 ہجری بھی لکھا گیا ہے مولا علی کے زمانے میں بھی، تاریخ نے لکھا ہے یہ۔ اب یہ تحقیق موضوع ہے کہ واقع مولا علی کے زمانے میں ہماری تاریخ کے مطابق سندھ پہ حملہ ہوا ہی نہیں ہوا، لیکن بہرحال لکھا گیا ہے تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، مطالعہ پاکستان میں۔ اور پھر جو ہے وہ 95 ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ اب وہ فتح اور جو بھی کہانی جو کچھ سنائی جاتی ہے، مجھے اس سے فی الحال کوئی سروکار نہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقائق تھے، میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ داخلی مسائل پہ امام کی نگاہ ہے، ایسا نہیں کہ امام نے چھوڑ دیا۔ اور پھر امام کا اگر رسالہ حقوق پڑھی، اردو میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، آپ کو کتابیں مل جائیں گی، پڑھیے کہ امام نے کہا کیا ہے۔ ایک اور نقطہ جو امام کی زندگی میں ملتا ہے وہ ہے افراد کی تیاری، افراد کو تیار کیا جائے، کیونکہ امام کا ایک کام یہ ہے کہ اپنے ہم نظریہ افراد کی تربیت کی جائے، کیونکہ امام ہماری نظروں میں اسے کہا جاتا ہے جو دین خدا کے لیے ایک ایسا ٹیم ورک تیار کرے کہ جو اس کا معاون ہو۔ مینجمنٹ کے جو اصول امام کو وہاں میسر نہیں آئے، مدینہ کی زندگی میں میسر آئے۔ امام نے مینجمنٹ کے اصولوں کو یہ شاگرد سازی کی، تربیت کی، علوم اہل بیت کو پہنچایا۔ اب کتاب میرے پاس موجود ہے، گاڑی میں رکھی ہوئی ہے، جس میں امام کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار اقدامات ہیں امام کے۔ امام تفسیر بیان کرے، امام کا علمی مقام کیا ہے، امام کا مناظرہ کیا ہے، امام کی مثلا سلاطین جور سے کیا گفتگو رہی ہے، کتنے سلاطین جور امام کے زمانے میں گزرے ہیں، یہ سب۔ اور آخری کام جو امام کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اموی خاندان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا، وہ نقاب جو سقیفہ سے چلی تھی اور پھر جب شامی حکومت بنی تو یہ نقاب تقریباً اتر گئی تھی، اور جو رہی گئی کسر تھی وہ جناب یزید لعنت اللہ علیہ نے جو ہے وہ باپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے امام حسین کو قتل کر کے آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ رہی گئی کسر جو تھی، عزت و آبرو بظاہر جو تھی، وہ اس بے اون نہ فہم اور نہ عقل اور عقل سے پیدل یزید لعنت اللہ علیہ نے باپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی، اس نے بنو امیہ کے یوں کہوں کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی، اپنے باپ کی نصیحتوں پہ بھی عمل نہیں کیا اس یزید نے۔ اب جو ہے امام نے اموی خاندان کے چہروں سے نقاب کو الٹنا شروع کیا۔ کتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ صرف میں تعداد ذکر کر دوں، چھ بادشاہ امام کے دور میں گزرے ہیں، اور چھ سے، اور سب مختلف المزاج، مختلف حکمتیں، مختلف پالیسی، مختلف سیاست، سب سے امام کا مقابلہ ہے. امام ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، نہیں، صرف میں امام حسین پہ گریہ کروں گا، میں صرف دعائیں پڑھوں گا، مجھے کوئی غرض نہیں، کوئی آئے کوئی جائے، مجھے کیا، مجھے تو، میں تو مظلوم کربلا کا ماننے والا ہوں، مجھے تو ماتم سے غرض ہے. کسی موقع پہ کہا تھا کہ ہماری آزاداری کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کونسلروں کے پاس جا کے بھیک مانگتے ہیں، ہمارا گٹا لبر رہا ہے بھائی، اس کو بند کرا دو، یہ چونا ڈلوا دو، چار خاک روبو کو بھیج دو، یہ گلی کی صفائی کر دیں، دو چار بلب لگا دو، یہ گھڑے گھڑے جو بھرے میں ان میں آ کے ڈامر ڈال دو، ان کو برابر کر دو. یہ ہماری آزاداری کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں حکومت سے. چار سال میں ان میٹنگ میں شریک رہا ہوں، بچشم دید آنکھوں سے اور کانوں سے، یہی ڈیمانڈ ہوتے ہیں. گٹر و بلہ بھائی اس کو صحیح کرا دو، یہ ہے ہمارے آزاداروں کی ڈیمانڈ، اس کے علاوہ کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہوتی. آزاداری کی حقیقت کیا ہے اور ہم کہاں پس سطح پہ جا کے سوچ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا یہ کام نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے، حکومت کی ذمہ داری یہ کام کرے، لیکن ہمیں تو اپنی سطح بلند رکھنی چاہیے نا، کہ ہم بھی تو اس معذرت کے ساتھ فاضل آپ کے گندے پانی سے باہر نکلے، چونے کی دھاری سے باہر نکلے، خاک روبوں کی صفائی سے باہر نکلے، کہیں تو یہ ارتقا نظر آئے. جہاں حسین ابن علی لے جانا چاہتے تھے، جہاں امام سجاد لے جانا چاہتے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آتا. ٹرسٹ ہو، انجمن ہو، ادارے ہوں، قومی ادارے ہوں، وہ سب یہی مانگ رہے ہوتے ہیں، چار جمعدار دے دو، چار بلب دے دو، چار گھڑوں کو پورا کر دو، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی پانچویں ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہماری. امام سجاد نے اموی خاندان کے چہرے سے، اب کتنے، چھ، 61 سے 64 تک یزید قاب ذرا، 61 سے 73 تک عبید اللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، یہ مدینے میں تھا اور مکے پہ، ادھر یہ سارا ایک پوری کہانی ہے جس کو آپ نے حضرت مختار کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ فلم اگر آپ مختار نامہ آپ کی نظروں سے گزری ہو تو اس میں پوری تفصیل بیان دیں گے. عبداللہ ابن زبیر کس بلا کا نام تھا. معاویہ بن یزید، تقریباً چند ماہ اس نے یزید کے بعد حکومت کی اور تخت چھوڑ دیا. چوتھا ہے مروان بن حکم، 65 ہجری سے چند ماہ تک، 9 ماہ بھی اس کی حکومت لکھی گئی ہے کہ 9 ماہ تک اس نے حکومت کی ہے. پانچواں ہے عبد الملک بن مروان، 65 سے 86 ہجری تک، تقریباً یہ آپ سمجھے کہ 65 ہجری سے 86 ہجری تک. اور ولید بن عبد الملک، 86 ہجری سے 96 ہجری تک، یعنی امام کی شہادت تک. یہ امام کے دور کے وہ ظالم بادشاہ ہیں، یہ یو سلاطین جور ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی. ان کا مقابلہ امام سرا. اب ان کے لیے امام کی کیا حکمت عملی تھی، امام نے کیسے تعلیمات اہل بیت کو بتائی، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. میں صرف آتا ہوں اس عزاداری امام حسین پر. اس امام حسین کے آنسوؤں کا ثواب بیان کیا گیا ہے، جو حسین کے غم میں ایک آنسو بہائے گا اس کے لیے خدا جہنم کے آگ کے دریاؤں کو خاموش کر دے گا. جو آنکھ غم حسین میں روتی ہے، امام رضا کی حدیث بھی ہے، ریان سے جو، یعنی ریان بن شبیب سے جو امام رضا کا پورا ایک خطبہ ہے، اس میں پانچ کام امام نے کہیں کہ ایک آزادار کو پانچ کام کرنے چاہیے، اس پہ بھی میں گفتگو کر چکا ہوں، چونکہ انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے یا تو بار بار تکرار نہیں کرتا ہوں میں. اس میں پانچ ذمہ داری امام نے بیان کی آزادار کو کیسا ہونا چاہیے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں شہداء کربلا کا ثواب ملے، تم اس زمانے میں شہداء کربلا کا ثواب ملے، کہو یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو تمہیں شہداء کربلا کا ثواب ملتا. اصل کیا امام صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ کہو یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں شہداء کربلا کے ساتھ ہوتا، صرف یہ، میں کاش شہداء کربلا کے ساتھ ہوتا، یہ 6-7 الفاظ پر مشتمل جملہ کیا مجھے شہداء کربلا کے ساتھ محشور کر سکتا ہے؟ میں نماز وقت پہ نہ پڑھوں، میری گھر کی بچی پردہ نہ کرے 14 سال کی ہو جائے، मैं अपनी बच्चियों को बेपर्दा फिराऊं, उनको तंग और चुस्त कपड़े पहनाऊं, खुद दाढ़ी मुनूं, गाना हमारे घर में, बुराइयां हमारे घर में, बीवी से बदअखलाक मैं, बीवी मुझसे बदअखलाक। क्या वाकई ये जुमला मुझे शहदा करबला के साथ महशूर कर सकता है? थोड़ी देर के लिए सोचें, उस अकीदती निगाह से हटकर इमाम कह रहे हैं कि ये एक जुमला तुम्हें शहदा करबला के सवाल से हमकिनार कर देगा। क्या वाकयान ये जुमला मुझे शहदा करबला से हमकिनार कर देगा, या इसके लिए कोई मुकदमे की जरूरत बनेगी? एक बच्चे से कहूं बेटा आप बीज को जमीन में डाल देंगे ये तनावर दरख्त बन जाएगा, बच्चा आ जाए कि मौलाना 2 साल पहले आपने कहा था कि बीज को अगर मिट्टी में डाल दिया जाए तनावर दरख्त बन जाता है, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो कहूँगा बेटा इसके कुछ मुकदमात होते हैं, पानी डाला जाता है, ज़मीन हमबाल की जाती है, मन बका व अबका व तबा का वजबत लहुल जन्नत, रोए रुलाए रोई जैसी शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब हो जाती। हक हदीस है, यकीनन हक हदीस है, लेकिन उसके लिए जो इसके मुकदमात तैयार करे। और रोना तो फिर यजीद भी रो रहा था, अफवाज यजीद में से कुछ अफराद रो रहे थे, वो रोना क्या उनके लिए जन्नत के वजूब का सबब बन जाएगा? थोड़ी देर के लिए सोचें, हरगिज नहीं। इताअत शर्त है, इताअत और मोहब्बत में रोए, यकीन इंसान मोहब्बत में, इताअत भी हो मोहब्बत भी हो तो तुम्हारा रोना तुम्हारे जन्नत में दाखिले का सबब बन जाएगा। इमाम फरमा रहे हैं कि एक आंसू बहाओ उसकी कोई कदर कीमत नहीं है उसके सवाब की। क्यों कहा है ये? एक आंसू की कोई कदर कीमत नहीं, तवज्जो रखिएगा, हर चीज का सवाब मुकर्रर सिवाय गमे हुसैन के आंसू के। जो आंख इमाम हुसैन पर गिरिया करती है खुदा को महबूब तरीन आंख होती है। जो आंख इमाम हुसैन पर गिरिया करती है, यह हदीस के खुलासा बता रहा हूं सिर्फ मैं, वहां पर मलाइका का नुजूल होता है, मलाइका वहां उतरते हैं और ऊपर जाते हैं। हबीबुल्लाह काशानी ने सरर हुसैनिया में एक वाकया लिखा है कि एक नौजवान को लाया जाएगा रोज़े कयामत और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए हुक्म हो चुका है जहन्नम में जाओ। ले जाएगा, दरे जहन्नम में पहुंचेगा, आवाज़ आएगी रोक दो, रुक जाएगा। एक फरिश्ता आएगा एक ज़र्फ में कोई चीज़ लेकर और ज़र में से एक मोती निकाल के देगा, कहेगा ये तेरे लिए मोती है। कहा ये क्या है? कहा कि ये वो आंसू जो तू गम हुसैन में दुनिया में बहाया करता था। अच्छा ये मोती कैसे बन गए? खुदा ने हमें हुक्म दिया था कि हम इन आंसुओं को एक ज़र्फ में जमा करें और तुझे रोज़ कर मोती दें। क्या करूँ? जाओ इसको बेचो, अपने निजात का इंतजाम करो। अब ये बाजार खुदा में रोज़ क़यामत जो बाजार होगा ना वहाँ निकलेगा। अम्बिया देखेंगे नहीं, हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते। सरकार दो जहाँ की खिदमत में पहुँचेगा, सरकार देखेंगे, कहेंगे मिंबर पर अली है जाओ अली को दिखाओ, अली शायद कीमत लगा दे। मौला अली की खिदमत में पहुँचेगा, मौला अली कहेंगे जाओ खुद हुसैन के पास जाओ, खुद हुसैन के पास जाओ। इमाम हुसैन खुदा से अर्ज़ के खुदावंदा ये मेरा चाहने वाला था, इसको भी बख्श दे, इसके माँ बाप को भी बख्श दे। ये हकायक़ हैं, लेकिन क्या इमाम हुसैन मेरे रोने के मोहताज हैं? अल्लामा बहरुल उलूम ने ख्वाब देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़ख्मी हालत में। मेरा और आपका गिरिया एक जहद से इमाम को फ़ायदा पहुंचा सकता है, इमाम मेरे रोने का मोहताज नहीं है। लेकिन बताए कि मोमिन जब गिरिया करता है तो इमाम उससे क्या क्या इस्तफादा करता है? सुनिएगा, मेरी गुफ्तगू तुलानी हो रही, माजरत चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ ये मौजू मुकम्मल हो जाए। इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा इंतहा ज़ख्मी हालत में, पूरे जिस्म पर इमाम के ज़ख्म है, लेकिन दो सीने में बड़े ज़ख्म हैं और एक पीठ पर। पूछा इमाम ये जो ज़ख्म है आपके, इसकी कोई दवा है, कोई मरहम है? इमाम ने कहा जब कोई मोमिन मुझ पे गिरिया करता है मेरे ज़ख्म भर जाते हैं। کوئی مومن مجھ پہ گریہ کرتا ہے میرے زخم بھر جاتے ہیں. یہ کون سے زخم ہیں؟ کس وجہ سے حسین کو اذیت دے دے کر رولا رولا کر قتل کیا گیا؟ انا قتل العبرا، مجھے رولا رولا کر قتل کیا ہے، ہر گام پہ مجھے اذیت پہنچائی، یہ کون سے زخم ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. عظمت دین، شریعت محمدی، قرآن خدا کے تحفظ کی راہ میں حسین ابن علی کو یہ زخم پہنچائے گئے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں یہ زخم میرے بھر جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک مومن مجھ پر ہوتا ہے نا تو اس کی نگاہوں میں، اس کے ذہن میں دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین پہ گریہ کرے اور اسے نماز سے نفرت ہو. ہو نہیں سکتا کہ کسی مومن کو، جناب مومنہ کو جناب زینب سے محبت ہو لیکن جناب زینب کی چادر اور ان کے پردے سے نفرت ہو. اگر کوئی مومنہ چادر نہیں لیتی، پردہ نہیں کہتی، اس کا مطلب یہ کہ وہ محبت کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن اس کے دل میں حقیقی معرفت جناب زہرا و جناب زینب نہیں ہے. ایک نوجوان جو امام حسین پہ گریہ تو کرتا ہے، ماتم تو کرتا ہے، محبت تو ہے لیکن یہ محبت ناقص ہے. اس لیے کہ اگر حسین سے محبت ہوتی تو حسین کے فعل سے، حسین کے قول سے، حسین کی فکر سے محبت ہوتی، وہ یقیناً نماز سے، قرآن سے محبت کرتا. امام حسین کے مصائب دین سے آمیختہ ہیں، جدا نہیں کیے جا سکتے. اس لیے امام نے کہا، اور بھی امام کی زیارتیں اٹھا کے پڑھیں، اب تو ترجمے موجود ہیں، پڑھیں کہ کس طرح آئمہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب کو بیان کیا ہے. تو عرض کر رہا ہوں اس گریے کا سبب ہے، امام میرے گریے کا محتاج نہیں ہے، میں امام پہ گریے کا محتاج ہوں کہ خدا اس طریقے سے میری بخشش کرے. فضیلت حسین، مظلومیت حسین اور ظلم یزید، اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد جناب زینب نے شمر کو نشانہ نہیں بنایا. شاید ہی کوئی جملہ آپ دکھا سکیں مقاتل میں، خصوصاً خطبات امام سجاد جناب زینب میں، حتیٰ کہ جناب سکینہ کے خطبے میں اور حضرت ام کلثوم کے خطبے میں شاید ہی کوئی ایک آدھ کوئی جملہ ڈھونڈ کے بمشکل دکھا سکیں جس میں شمر کو نشانہ بنایا گیا جس نے ذبح کیا امام حسین کو. کس کو نشانہ بنایا امام نے؟ یزید کو، جو پس پردہ ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو اس تمام فتنے کا سربراہ اور در حقیقت سرغنہ ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے. ظلم یزید کو آشکار کیا ہے. یہ یزیدیت آج بھی باقی ہے. کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ سید سجاد کی شکل میں باقی تھی. یہ جو نیزے چبائے جا رہے ہیں، یہاں حسین کہنے پر آنکھوں میں آنسوائیں، تلواروں سے حملے کیے جا رہے ہیں، تازیانے مارے جا رہے ہیں، یہ کربلا کی جنگ باقی تھی، 35 برس باقی رہی ہے. امام پنجم کے زمانے میں، امام ششم کے زمانے میں اور تمام آئمہ کے زمانے میں یہ جنگ باقی رہی ہے. کبھی قبر حسین کو مٹا کر اس جنگ کو باقی رکھا گیا، کبھی نہروں کے دروازے کھول کر اس جنگ کو باقی رکھا گیا، کبھی زائروں کے ہاتھ پیر کو کاٹ کر اس جنگ کو باقی رکھا گیا، کبھی عزاداروں کو، محبان علی کو، ولایت علی کا اقرار کرنے والوں کو دیواروں میں چنوا کر اس جنگ کو باقی رکھا گیا. جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ باقی ہے، آج بھی باقی ہے، اس فرزند حسین کے لیے باقی ہے جو منتقم خون حسین ہے، جو آ کر زینب کی بے ردائی کا انتقام لے گا، جو خون حسین کا انتقام لے گا، جس کے لیے امام فرماتے ہیں لیس شان الا السیف، صرف تلوار کی زبان استعمال کریں گے امام قاتلان حسین کے لیے، صرف تلوار. تلوار سے کم پہ بات نہیں ہوگی امام زمانہ کی، توجہ رکھے گا. کیوں؟ تو انہیں میرے حسین کو تڑپا تڑپا کے مارا، تم نے رولا رولا کے مارا. اور امام کہتے ہیں شرق و غرب میں اگر تمام انسانوں کو بھی امام زمانہ کے قتل کرتے ہیں، جب بھی ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، وہ اسراف کرنے والے نہیں ہیں. اگر وہ روایت، اگر بحار الانوار کے آپ پڑھیں جو امام زمانہ کے انقلاب کے بارے میں، نیند اڑ جائے ہماری عزیزان گرامی، اگر آج عزاداری کے ذریعے سے،
آج جو ظلم ہو رہا ہے اگر آج کی عزاداری میں آج کے ظلم کو ہم بیان نہ کریں، آج کے حسین کی غربت و تنہائی کو جو پردہ غیب میں موجود ہیں اس کو بیان نہ کریں تو ہماری عزاداری پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر دور کے حسین کو، خواہ وہ سید سجاد کی شکل میں حسین ہو، خواہ وہ محمد باقر کی شکل میں حسین ہو، خواہ وہ امام ششم کی شکل میں حسین ہو، خواہ وہ امام ہفتم یا ہشتم یا امام نہم و دہم یا اعظم یا دوازم کی شکل میں ہو، جو بھی ہے اس کی مظلومیت کو بیان کرنا۔ اگر ہماری عزاداری میں امام کے لیے کوئی دعا نہیں، جذبہ نہیں کہ ہم آ کے امام کے لیے تیاری کریں کہ وہ آ کے چادر زینب کا انتقام لے گا، تو ہماری عزاداری عزاداری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آ کے شب و روز ایک کر رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، کہہ رہے اے امام حسین اے میرے جد، کہ زمانے نے اگر مجھے دور کر دیا کیا ہوا، میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا، گریا کروں گا آپ پر۔ اصل شب و روز امام کے لیے مشکل ہے، فراق میں ہے امام، منتظر ہے، لہجہ شماری کر رہا ہے کہ کب خدا اذن دے، کب میں اپنے جد حسین کے خون کا انتقام لوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر امام کے لیے کوئی جذبہ نہیں، امام کے لیے کوئی جملہ نہیں، امام کے لیے کوئی دعا نہیں، امام کے لیے کوئی ولولہ نہیں ہے عزاداری میں، معذرت کے ساتھ عزاداری کامل نہیں ہے ہماری، چونکہ وہ تو خون حسین کا انتقام لینے والا ہے۔ اسے عزاداری میں آدھا حصہ امام زمانہ کا ہے، عزاداری میں آدھا حصہ امام زمانہ کا ہے، کیونکہ جب تک خون حسین کا انتقام نہ لیا جائے اہل بیت کے قلب کو تسکین نہیں ہو سکتی۔ جناب زہرا کی آنکھوں کے آنسو اسی وقت پوچھے جائیں گے، اسی وقت خشک ہوں گے کہ جب خون حسین کا بدلہ لیا جائے گا۔ لہذا اگر ہماری مجالس میں امام کا، امام کی غربت کا، امام کو تنہائی سے نکالنے کا، امام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، ہماری عزاداری مکمل نہیں ہو سکتی۔ مکمل کریں اس عزاداری کو۔ اگر آج جو ظلم ستم ہو رہا ہے امت پر، خواہ وہ ہمارے اپنے بھائی جن کو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے ان کے لیے آواز حق بلند نہ کریں، ہمارے بھائی جن کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے لیے آواز حق بلند نہ کریں، خواہ وہ کشمیر میں ہوں، حسینی ہیں ہمارے بھائی ہیں، فلسطین میں ہمارے بھائی ہیں، نائجیریا میں ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں دوسرا بڑا اجتماع کربلا کے بعد کہاں ہوتا ہے؟ نائجیریا میں ہوتا ہے۔ امام خمینی کی تحریک سے ایک زکزکی نامی نوجوان یونیورسٹی کا ایران جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے، 1.5 کروڑ افراد کو شیعہ کرتا ہے۔ توجہ کیجئے، ظلم ستم ہو رہا ہے، کہ جناب یہ سیاسی مسئلہ ہے، حسینیت سیاسی مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ آئمہ کو امام علی نقی نے کہا کہ انتم سیاست العباد، آپ سیاست کرنے والے ہیں، سیاست الہیہ کے نمائندے ہیں آپ، آپ در حقیقت بندوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ کل کی گفتگو میں یہ عرض کر چکا ہوں، بحرین پہ ظلم ہو رہا ہے، یمن پہ بدترین ظلم ہو رہا ہے، اصل ایسے وزیر خارجہ کے وہ خاک ہو کہ تم جو ہے وہ چند ریالوں کے خاطر عرب بادشاہوں کے تلوے چاٹو اور مظلوم ترین قوم کی مخالفت کرو اور کہو کہ حوثیوں کے مقابلے میں آل سعود کے ساتھ کھڑے، تف ہو تم پر، وائے ہو تم پر، تمہارے اس بیان پر، تمہارے اس اقتدار پر جہاں تم مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے آل سعود جیسے درندوں، خون آشاموں اور صفاقوں اور یزیدیوں کا ساتھ دے رہے ہو۔ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اس ظلم ستم کے لیے اپنی عزاداری، کیا اصل نائب امام کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں؟ کیا مجتہدین و مراجع کے لیے جو ثبوت ہیں، کیا وہ سید حسن نصر اللہ کے لیے کہ جو اس وقت جناب زینب کے روزے کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے کوئی دعا نہ کرے، اس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں؟ کوئی ایک شعر، دو شعر، اس کی مد و ثنا میں ہو، اس کی شجاعت کے لیے ہو، امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کے لیے اس کی خدمات کو سراہا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم امام زمانہ کا تذکرہ کریں اور وہ لوگ جو امام زمانہ کے ساتھی ہیں اس دور میں، امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کریں، ان کا کوئی تذکرہ نہ ہو ہماری عزاداری میں؟ ظلم کے خلاف ہم کوئی لفظ نہ بولیں؟ ہم تابوت تو اٹھائیں کہ مولا آپ کا جنازہ ہم نہیں اٹھا سکے، بہت احترام سے اٹھائیں، اٹھانا چاہیے، اس تابوت کو باقی رہنا چاہیے، اس شبی ذوالجنہ کو باقی رہنا چاہیے، اس شبی علم کو اور شبی مشق کو باقی رہنا چاہیے، تاکہ تم انکار نہ کر سکو۔ تم نے غدیر کا انکار کیا، ہم نے کہا کربلا کو روز منائیں گے، دنیا میں ہر جگہ منائیں گے، شاہین شان طریقے سے منائیں گے، پرشور طریقے سے منائیں گے، تاکہ جس طرح تم نے غدیر کا انکار کیا کہیں کربلا کا انکار نہ کرو۔ یہ تابوت اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ مولا ہم نہیں تھے کربلا میں، ہم آپ کا تابوت اٹھاتے ہیں۔ تو جو شیعہ، جو عزادار، جو محب امام کا تابوت اٹھانے کے لیے اتنا تڑپے کہ گھر کو پاک کرے، دری کو پاک کرے، پاکیزہ ترین جگہ پر تابوت تیار کرے، لیکن کیا وہ اپنے امام کے لیے کوئی تیاری نہ کرے جو زندہ امام ہے؟ کیا پھر ہم یہ چاہیں خدا نہ خواستہ کہ ہمارا امام پھر تنے تنا کھڑا ہو، حل من ناصر ینصرون کی آواز دے؟ اصل خدا نہیں چاہے گا کہ امام زمانہ تنے تنا آواز دیں، آواز استغاثہ بلند کریں، کیونکہ امام زمانہ کی نصرت کا وعدہ خدا نے کیا ہے، 11 ائمہ خدا نے دیے، امت نے ان کا برا حال کیا اور ان کو شہید کیا اور ان کو جینے نہیں دیا، 12ویں کی ضمانت خدا نے لی ہے، 12ویں کی نصرت کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ تو ہم کتنے تیار ہو رہے ہیں؟ ایدان گرامی، امام سجاد کی سیرت یہ کہہ رہی ہے، ظلم یزید کو، ہر دور کے ظالم کو، ہر دور کے حسین کو یاد رکھو۔ اس دور کا حسین کون ہے؟ اس دور کا حسین میرا زمانے کا امام ہے۔ ایزان گرامی، یہ ہے سیرت سجاد۔ معذرت چاہتا ہوں، کلام طولانی ہوا، سما خرشی کا سبب ہوا، لیکن چاہتا تھا شاید یہ نکات کسی کے ذہن و قلب تک اتر جائیں، شاید یہ آواز کسی سامنے تک پہنچائے، گوش شنواز کو سن لے۔ آپ میں سے کوئی ایک بھی اس پر عمل کر رہے، میرا جو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا۔ بعض اوقات میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے شاید میں موجود سامعین کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ شاید کسی ایک چھوٹے بچے کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرا تجربہ، اسی کراچی میں ایک عشرہ میں نے عشرہ الوین پڑھا، پوری 9 مجلسیں ماشاءاللہ سے محو ہو کے سنا سامعین نے، کسی نے آ کے ایک سوال تک نہیں کیا، ضرورت نہیں پڑی ہوگی ان کے۔ بہرحال آخری مجلس میں میں نے نبی مجلس میں کہا کہ کل کے مجلس میں کچھ اہم ایشوز پہ میں گفتگو کروں گا۔ اس دن ایک صاحب کو جو 9 دن تک آ رہے تھے ان کو نہیں آنا تھا، ان کے بچوں نے کہا بابا آج مولانا نے وعدہ کیا کہ بہت اہم چیز کو ڈسکس کریں گے، آج آپ چلو۔ ان کہا نہیں بیٹا مجھے کام ہے۔ نہیں بابا آج آپ کو چلنا، آج سمری پیش کی جائے گی، کوئی اہم بات ہے۔ وہ بچہ اپنے باپ کو لے کر آیا، اس بچے نے شاید 12 سال 13 سال کا سن ہوگا اس کا، اس بچے نے مجلس کے بعد مجھ سے کچھ سوالات کیے۔ مجھے یقین ہوا پورا عشرہ میں نے اس بچے کے لیے پڑھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھا۔ ممکن ہے سنا سب نے ہو، لیکن سمجھا اس بچے نے۔ اصل بعض اوقات دنیا کے کسی کونے سے کوئی پیغام آتا ہے، مولانا فلاں آپ نے نقطہ کیا تھا، ہم نے فلاں دعا شروع کر دی، فلاں عمل شروع کر دیا۔ ایک بچہ بھی کل ہی اتفاق سے ملاقات ہوئی کورنگی کا، اس نے کہا میرے پرابلم ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ میں نے کہا تم بیٹا نماز شروع کرو اور زیارت عاشورہ اور ایک دو اور عمل کہیں میں نہیں شروع کروں۔ کہیں میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم شروع کرو، امام کی محبت میں شروع کرو کہ مولا انشاءاللہ آپ مجھے کربلا بلائیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ 40 دن نہیں ہوئے تھے، وہ 40 دن سے پہلے عاشور کے دن کربلا میں موجود تھا۔ لوگ اچھا پتہ نہیں تھا کہ ہماری گفتگو کہاں جا رہی ہے، کون سن رہا ہے، شاید کسی کے گوش شنوا تک یہ بات پہنچ جائے۔ عزاداروں، امام سجاد مظلوم کربلا ہے، وہ بیمار کربلا ہے۔ امام سجاد کے مصائب بہت عظیم ہیں،
چاہتا ہوں بس کچھ جملے ان کے مسائب اور شہادت سے متعلق۔ امام سجاد اس عالم میں اپنی امامت کا آغاز کر رہے ہیں کہ کسی امام نے نہیں کیا۔ اگر امیر المومنین کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، یقیناً جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، لیکن زہرا کے سر سے کسی نے چادر نہیں چھیڑی۔ اگر کسی نے تازیانہ مارا ہے جناب زہرا پر، ہاتھ اٹھایا ہے، تو کسی نے دشت بلا میں اور زیر آسمان نہیں، گھر کی چار دیواری میں یہ ہاتھ اٹھایا گیا۔ اصل اتنے مسائب ہوئے جناب امیر المومنین کے، تصور کر سکتے ہیں؟ میرا صبر تمام ہو، جناب زہرا کے جنازے میں کہہ رہے ہیں میرا صبر تمام ہو گیا، یا رسول اللہ زہرا نے مجھے نہیں بتایا، فاخبرها السؤال، زہرا سے آپ سوال کیجئے، آپ تحقیق کیجئے کہ امت نے زہرا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ امام حسین کتنے مسائل تھے، 12 ائمہ میں سے کسی ایک امام کا جملہ نہیں ہے کاش میں پیدا نہ ہوتا، میری لم تلدنی امی، میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ یہ صرف واحد سید سجاد تھا جس نے مصائب کی سنگینی کو ہمارے گوشوں تک پہنچانے کے لیے کہا اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ ارے میں بلوے عام میں اپنی ماں بہنوں کا سر کھلے سر اجرکم اللہ۔ یہ ہے امام سجاد، کیا مصائب ہوں گے کہ امام سجاد کو یہ کہنا پڑا کہ میری ماں مجھے پیدا نہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ اسی سے ملتا جملہ جناب زہرا کا ہے، اے کاش زہرا مر گئی ہوتی۔ اللہ اکبر، جناب زہرا کا جملہ ہے جب دربار سے واپس آئی اور مایوسی ہوئی ہے، سر جھکا کر مولا کائنات گھر میں موجود تھے۔ ایک دفعہ جب دیر ہوئی تو مولا علی دروازے تک گئے، زہرا کو آنے میں دیر ہوئی ہے، ماجرا کے جناب زہرا آئی اور کہا علی کاش آج زہرا مر گئی ہوتی، اس لیے کہ کانوں نے وہ جملے سنے ہیں کہ زہرا کو جھٹلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، تقریباً مشابہ جملہ امام سجاد کا ہے، کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ اجرکم اللہ۔ یہ امام وہ ہے جو قدم قدم پر شہید ہوتا رہا۔ امام کے مصائب بڑے عجیب ہیں۔ امام حسین کی تدفین میں جناب سید سجاد نے بہت دیر نہیں لگائی، صرف امام کے جنازے کو جمع کیا ہے، ٹکڑوں کو چٹائی پر رکھ کے دفنا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے پیچھے مت آنا، ترائی کی طرف گئے، قبر کھودی اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی، بنی اسد کے مرد کہنے لگا ہم پریشان ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے سید سجاد کو، خدا نہ خاصہ کوئی ایسا ماجرا نہ ہو۔ اب جو جا کے دیکھا، ارے لاش عباس کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور سر رکھ کے رو رہا ہے، اے میرے غیور چچا، ارے سید سجاد کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، چچا مدینے سے لانا نبی زادیوں کو، محملوں میں، اونٹوں میں، چادروں کے سائے میں آپ کا کام تھا، ارے ننگے سر لے جانا۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد کی مصیبتیں بڑی عجیب ہیں، مصائب بڑے شدید ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، ارے کسی کے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ دفنا نہ سکے، مدتوں یاد رہے گا میں اپنے بابا کے لاشے کو دفنا نہ سکا۔ تصور کیجئے، صرف بابا کا لاشا نہیں دیکھا، لاشا بھی کیسا ہے، لباس کو اتار لیا گیا ہے، جسم کو پامال کر دیا گیا ہے، سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، اور صرف یہ نہیں، لاشا ریت گرم کربلا پہ پڑا ہے، اور صرف یہ ہی نہیں، ماں بہنوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، سید سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ جب گزرے لاشے سے، جناب زینب نے کہا سید سجاد بیٹا تیری کیا حالت ہے، کہا پھوپھی اماں ان آدھا کے لاش
لاشیں دفن ہو، ارے سوار دوش مصطفیٰ کا لاشا. اجرکم اللہ، بس آخری وقت آ پہنچا، امام نے 35 سال گریہ کیا، پانی لایا جاتا گریہ کرتا میرا امام، کھانا لایا جاتا گریہ کرتا ہے میرا امام. ایک دفعہ جب بازار میں جاتا، قصاب کی دکانوں پر جاتا اور پوچھتے، امام کیا تم نے اس بے زبان کو پانی پلایا ہے؟ کیا اس بے زبان کو پانی پلایا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے، یہ اپنا رسول اللہ، فرزند رسول خدا، یہ بے زبان جانور ہے، جب تک ظرف آپ سے منہ نہیں ہٹاتا ہم اپنے ظرف کو ہٹاتے نہیں ہیں، کربلا کی طرف رخ کرتے. ہائے میرا بابا، ارے لوگ بے زبان جانور کو پانی پلائے مگر میرا بابا پیاسا زبان. بس عزادارو، 35 برس ماتم کیا سید سجاد نے، کربلا کو زندہ رکھا، آخری وقت آ پہنچا امام کا. بچوں کو بلایا، محمد باقر کو بلایا، راز امامت دیے، امام کو زہر دیا جا چکا ہے، میرا امام وہ ہے. جب امام سجاد غسل دے رہے، امام سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا تو پیٹ پر کچھ نشان تھے. امام سے پوچھا کہ کیسے نشان ہے؟ کہا کہ میرا بابا اس عالم میں بھی بوریوں کو کمر پر رکھ کر غریبوں تک روٹی پہنچایا کرتا تھا. جب امام کی شہادت ہو گئی، امام کا ایک اونٹ تھا جس پہ امام نے 25 حج کیے تھے، مگر ایک تازیانہ نہیں مارا. تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے، وہ امام جو 25 حج کرے ایک تازیانہ نہ مارے. ارے جب سکینہ لپٹ کے آتی ہوگی، بھیا اب میری اب جتنی سکت نہیں ہے کہ میں تازیانے برداشت کر سکوں، ارے سید سجاد اپنے آپ کو سکینہ کے ساتھ لگا لیتے اور جھک جاتے، جو تازیانے پڑھتے تھے وہ سہتے جاتے تھے. امام کا یہ اونٹ شہادت کے بعد رسی توڑا کے جنت البقیع چلا گیا. امام نے محمد باقر سے کہا، کہا لے کر آ جاؤ. اونٹ کو باندھ دیا، پھر رسی توڑا کے چلا گیا. کئی مرتبہ ایسا ہوا، امام نے کہا چھوڑ دو، یہ میرے بابا کا عاشق ہے. اور یہی ہوا، امام کی قبر پر سر رکھ کے روتے روتے اس دنیا سے چلا گیا. ارے جانوروں کو، حیوانات کو اتنی معرفت ہو. بس عزادارو، آخری وقت آیا، امام نے کہا محمد باقر ہمیں زمین پہ لٹا دو. ایک دفعہ امام نے عرض کی، بابا آپ بہت کمزور ہیں، آپ زمین پہ نہ لٹیں. کہا کہ نہیں، یہ چٹائی ہٹا دو، یہ چادر ہٹا دو، مجھے زمین پہ لٹا دو. کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. کہا کہ جو آنکھیں میں جن آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کربلا کا، ارے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ارے میرے بابا کا لاشا میری نگاہوں کے سامنے، ارے سرزمین کربلا کی گرم ریت پہ تھا. امام سجاد ہی کہنا چاہتے، بابا مجھے معاف کر دینا، تیرا لاشا اٹھ نہ سکا، کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا. بابا میرا لاشا اٹھے گا، میرا تابوت اٹھے گا، لوگ جنت البقیع لے جائیں گے، کیا کہیں گے؟ ارے 72 کا آزادار گزر گیا، آؤ مسلمانوں کاندھا دو، سید سجاد کو دفنا دو جنت البقیع میں، بابا مجھے معاف کر دینا. لیکن بابا جاتے جاتے ایک کام کر کے جاؤں گا، جب میرا جسم اس دنیا سے جائے تو کم سے کم مٹی پہ جائے، تاکہ تیری تاثیوں پیروی کرے.